شہدائے ملت جعفریہ کے اظہار ثواب کے لیے اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے خاص طور پر جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے اظہار ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پاک. مجلس کے اختتام میں موقع نہیں ہوتا دعا کرانے کا, لہٰذا میں آپ سے چاہوں گا کہ میں کچھ دعائیں کروں گا. بہت سارے مومنین نے مجھ سے کہا ہے, لہٰذا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کروں. بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کے لیے صحت یابی کی دعا کے لیے کہا ہے, سب کے میں نام تو نہیں لے سکتا, ہاں ایک نام میں خاص طور پر لینا چاہتا ہوں جو 50-60 سال سے خدمت میں ملت کی بھی مومنین کی بھی خاص طور پہ علماء خطباء و ذاکرین و سوز خانوں کی نوحہ خانوں کی خدمت میں مشہور ہیں, حکیم عرفان صاحب جو سخت علیل ہیں, ان کی اہلیہ بھی علیل ہیں. آپ سے دعا کروں گا کہ جہاں اپنے مریضوں کے لیے دعا کریں خاص طور پہ انہیں بھی شامل کر کے دعا کریں کہ بحق کے بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. بہت سارے مومن و مومنات اپنی جائز حاجات کے لیے کہا ہے مجھ سے, بچوں نے امتحانات میں کامیابی کے لیے کہا ہے, بے روزگاروں نے روزگار کے لیے کہا ہے, جن پر قرض ہے انہوں نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کہا ہے, بہت سے بے اولادوں نے اولاد نرینہ کی دعا کے لیے کہا ہے. آج خاص مجلس ہے, علی اکبر کا صدقہ مانگیں گے ہم سب, اسی علی اکبر کو واسطہ بنا کر, وسیلہ بنا کر, اور بارگاہ سیدہ کو بھی وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتے ہیں. بار الہ ان سب مومنین کی جائز حاجات پوری فرما دے, اپنا رحم و کرم نازل فرما تمام مومنین پر, مسلمین پر, اس ملک پر, اس شہر پر, اس کے شہروں پر اپنے خاص نظر کرم فرما. تمام مومن کی صحت و سلامتی کے لیے, شہروں کی آبادی کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. بس ایک دو منٹ آپ کے لیں گے, اس کے بعد میں موضوع پر آ جائیں گے حسب عادت. کیا آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ پورے ملک میں ایک یکجہتی سی نظر آئی, خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی موضوع تھا, سوائے وہ فتنہ پرستوں دہشت گردوں کو آپ ایک طرف پھینک دیجئے اٹھا کے, وہ تو گندے انڈے ہیں. ظاہر ہے کریٹ جب ہوتا ہے پورا بھرا ہوا تو کوئی نہ کوئی ایک انڈا تو اس میں گندا ہوتا ہی ہے, گندے انڈوں کو آپ ایک طرف پھینک دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے, تمام جماعتوں نے, تمام مسالک کے لوگوں نے ایک ہی آواز آج اٹھائی ہے جو ہم نے پرسوں آواز اٹھائی تھی, اور پورے پاکستان میں آج ایک یکجہتی کا سا منظر نظر آیا. تو نیٹو حملے کے خلاف, نیٹو کیا وہ تو میں اس کو امریکی حملے ہی کہتا ہوں, کیونکہ نیٹو تو ان کا وہ بغل بچہ ہے, اصل تو وہ مردود ہے, وہ شیطان ہے سب سے بڑا, اور اس پر بھی حکومت کرنے والا وہ ام الخبائث, وہ اسرائیل ہے اصل جو ہیں, تو وہ ہیں. تو انہوں نے جو حرکت کی تھی آج پورے پاکستان میں اس کے خلاف الحمدللہ ایک یکجہتی, اور یہ یکجہتی نظر آنی بھی چاہیے تھی. بس ہماری درخواست تو صرف اتنی ہے اپنے اداروں سے, خاص طور پہ سیکورٹی کی حکومت کو, تو ہم کیا کریں, یہ رات کو ایک تگڑا بیان دیتے ہیں اور صبح آپ کے آنکھ کھلنے سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیتے ہیں. صبح قوم اٹھی تو معلوم ہو تو صبح ہی صبح جہاز میں بیٹھ کے بھاگ بھی گیا, اس کو تو بھگا بھی دیا. رات کو کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے, تو ان کے بیانات پہ تو ہمیں کوئی بھروسہ نہیں کہ ابھی رات کو شیر ہوتے ہیں صبح گیدڑ بن جاتے ہیں, صبح بالکل عجیب ہو جاتا ہے. لیکن اپنی سیکورٹی فورسز سے ہمیں امیدیں ہیں, اپنے جوانوں سے ہمیں امیدیں ہیں کہ ڈٹے رہو, کیونکہ قوم تمہارے ساتھ ہے, قوم نے اعلان کر دیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں, سرزمین کے ساتھ ہیں. لہذا بہترین موقع ہے سامراج کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا, بیٹھ نہ جاؤ. کیا ہوگا, ہمیں یہ ڈراتے ہیں سیاستدان کے مہنگائی ہو جائے گی, جنگ ہوگی تو یوں ہو جائے گا, تو ویسے ہی تم روزانہ مہنگائی کے بم مار رہے ہو. تو بغیر جنگ کے جب ہماری مصیبت کیے ہوئے ہو تو کم سے کم اس وقت ایک مقصد تو سامنے ہوگا کہ بھائی کفار سے لڑ رہے ہیں، یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں، کاز تو ہے نا سامنے، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، 65 جو بزرگ لوگ ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ 65 کی جنگ ہوئی تو ماچس بھی نہیں مل رہی تھی، چینی نہیں تھی بازار میں، شکر نہیں تھی، گڑ کے اوپر آ گئی تھی نوبت، جھاڑو نہیں ملتی تھی، کچھ تھا ہی نہیں، کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، سب غائب ہو گیا۔ لیکن مجھے بتائیے جو تاریخ جو اس وقت ہے، یعنی اچھی خاصی عمر میں تھے، سمجھدار تھے، بتائے کہ پورے پاکستان کے کسی ایک آدمی نے بھی گلہ کیا تھا مہنگائی کا؟ نہیں گلہ کیا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کسی نے یہ شکوا نہیں کیا کہ بھائی کیوں مہنگائی ہو گئی، یہ چیزیں کیوں غائب ہو گئی، نہیں، پوری قوم میدان میں ڈٹ گئی تھی۔ تو بھائی وہ مہنگائی گوارا ہے جو غیرت کی جنگ کے لیے لڑی جائے، وہ مہنگائی گوارا ہے۔ تو ویسے تم تو ہم پر روزانہ مہنگائی کے ایٹم بم تم خود ہی مارے دے رہے ہو، دوسرا کیا مارے گا؟ تو اگر ایک کوز کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کی بقا کے لیے، اپنی سرزمین اسلامی سرزمینوں کے دفاع کے لیے اگر وہ مہنگائی کا بم پھٹے گا تو قوم کو کوئی وہ نہیں ہوتا، کیونکہ کوز ایک مقصد ہے۔ لہٰذا ہماری التجا یہ کہ جب یہ ڈٹنے والا اعلان کیا تو ڈٹے رہنا، بیٹھ نہ جانا۔ بیٹھ جاتے ہو تو قوم کی ذلت ہو جاتی ہے، رسوائی ہو جاتی ہے۔ چند لوگ سرنڈر کرتے ہو پوری قوم کی بے عزتی ہو جاتی ہے، پوری قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ تو بھوک تو ویسے ہی، مہنگائی تو ویسے ہی ہے۔ تو جب ایک بار ڈٹ جاؤ گے ان کے مقابلے میں تو پھر دیکھو یہ قوم جو کچھ اپنے گھر میں وہ بھی نکال کے رکھ دے گی تمہارے لیے، اپنا دل جگر اپنی جان سب تمہیں دے دے گی، تمہارے شانہ بشانہ لڑے گی، مگر اب بیٹھنا نہیں۔ اب جب ڈٹے ہو، مردوں والے بیان دیے ہیں، تو پھر مرد بن کے ہی ان سامراج کی آنکھوں کو پھوڑنا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کرنا، انہیں اندھا کرنا، ان کے دانت توڑنے ہیں۔ اور یہ قوم کر سکتی ہے، بشرطیے کہ تم قوم پر اعتماد کرو، قوم کو اعتماد دو، قوم پر اعتماد کرو۔ یہ پوری قوم ساتھ ہے اور اس مسئلے میں ساتھ ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے سب ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا دنیا، ساری دنیا مل کر بھی حملہ کرے گی تو اس قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ یہ قوم اس معاملے میں کم سے کم بالکل ایک ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اب کوئی جوان تینوں نعرے لگائے تو پھر مجھے کچھ پتا چلے کہ آپ کو نہیں، تینوں نعرے،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔
نہیں پرا گندا تھے نعرے، اب میں خود لگاتا ہوں۔
نعرے تکبیر،
اور ہمیں رسپانس بھی ملتا ہے، اپنے تمام مکاتب فکر کے دوستوں سے ہمیں رسپانس مل جاتا ہے، ہماری آواز سب جگہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس پر اعتماد کرو، یہ قوم سب کچھ کر لے گی، اس قوم میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ اعتماد کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ ڈٹے ہو، ڈٹنے کا اعلان کیا تو ڈٹے رہنا، اب پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ قوم بار بار مایوس ہوگی تو پھر وہی شیر آیا والی بات ہو جائے گی۔ روز کہتے ہو شیر آیا، بےچارے باہر نکل کے آ جاتے ہیں سب، اور پھر جب حقیقت میں آ جائے گا تو سب گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو روز ہی چلایا کرتے ہیں شیر آیا شیر آیا شیر آیا۔ تو اب کی ایسا نہیں ہونا چاہیے، قوم کو مایوس نہ کرو، یہ قوم بھی کسی کو مایوس نہیں کرے گی۔ بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر، چھوٹے سے ایک فتنہ گھر ٹولے کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلی عرض کر دیا کہ شرارت کرنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں ان دنوں میں، تاکہ کوئی ایسی سازش نہ ہو کہ جس سے فتنہ و فساد کو ہوا ملے۔ کوشش یہی ہوگی کہ سامراج اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ انتظام میں کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنی صف بندی رکھنی ہے، ہمیں منظم رہنا ہے، ہمیں آرگنائز رہ کے جیسے پہلے ہر سازش کو ناکام بنایا ہے، ویسے ہی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے، اور اس خارجی ٹولے کو ایسے ہی رسوا کر دیں گے جیسے یہ تاریخ میں ہمیشہ رسوا ہوتا رہا ہے۔ یہ خارجی ٹولہ میں نے کیوں کہا؟ نہروان میں وقت میں آہستہ آہستہ یہی جبل مقتول کی طرف آ جاؤں گا. نہروان میں مولا نے پیش بینی کر دی تھی کہ ہمارے مقتولین کی تعداد 10 نہیں ہوگی اور خارجیوں کے بچنے والوں کی تعداد 10 نہیں ہوگی. اور واقعی ایسا ہوا, مولا کے 9 شہید ہوئے تھے اور وہاں کے بچنے والے کل کتنے تھے؟ 9. 10 نہیں پہنچے تھے, 9 بچے تھے. تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا, جو ظاہر ہے کہ مولا کے ساتھ تھے, کہ اب یہ خوارج کا فتنہ ختم ہو گیا. تو مولا نے کہا نہیں, وقتی طور پہ ختم ہوا ہے, ختم تو ہو گیا ان کا فتنہ, مگر یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے قیامت تک. یہ مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں سر اٹھاتے رہیں گے, مگر مولا فرماتے کہ ہمیشہ کچل دیے جائیں گے. تو بس یقین رکھو اس بات کا کہ یہ وہی انڈے بچے ہیں خوارج کے. تو جتنی تیزی سے اٹھتے ہیں اتنی ہی تیزی سے یہ فنا ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. مسلمان مومنین سب اپنی جگہ تھے, اپنی جگہ رہیں گے. یہ خوارج کا فتنہ ہے جو ہر دور میں سر اٹھاتا ہے, اس کے بعد کچل دیا جاتا ہے. یہ خوارج فنا ہو جائیں گے, اور جو امتحان میں ہمیشہ سرخرو رہے ہیں وہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے. تو یہ مولا کی مثالیں جو ہیں, جو مولا کی جنگیں, ان کو سامنے رکھا کریں. ہر چیز خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی, پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک فضا بن گئی ہے, سب چاہتے ہیں کہ یہ مسائل ختم ہوں, یہ جھگڑے ختم ہوں. بس وہ ایک فتنہ, وہ تھوڑا سا مٹھی بھر جو فتنہ ہے, انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, پروردگار عالم اس فتنے کو جڑ سے ہی اٹھاڑ کے پھینک دے گا انشاءاللہ. ایک بار اور صلوات رائے فرما دیجیے. مایوس ہو گئے, اگر اس دن مایوس نہ ہوئے ہوتے تو آج بھی مایوس نہ ہوتے. یہ اسی دن کی تو مایوسی ہے جو آج تک چل رہی ہے. اس دن جو دین بچا ہے, اس دن جو دین مکمل ہوا ہے, اس دن جو نعمت تمام ہوئی ہے, اس دن جو اللہ نے طے کر لیا کہ یہ بس آج ہم نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا, یہ اسی دن کا معجزہ ہے, اعجاز ہے کہ آج تک یہ اسلام اور اسلام کی راہ پر چلنے والے باقی ہیں. یہ اسی دن کا صدقہ ہے. اسی دن پہ ہم بات کر رہے ہیں, آغاز سے لے کر چل رہے ہیں کہ اس دن کا آغاز کہاں سے ہوا. ذوالعشیرہ سے ہوا, بدر تک پہنچا. ہر مقام پہ خدا کا رسول بتا رہا ہے, صراحتن بھی, کنایتن بھی, یعنی علل اعلان بھی, اشاروں میں بھی بتا رہا ہے کہ کون ہے میرے بعد, کون ہے میرے بعد. اور ہم نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ضروری نہیں کہ ظاہری تخت خلافت جو ہے وہ ہونا چاہیے. نہیں, بچانے والوں نے تخت کے بغیر دین کو بچایا ہے, بچانے والوں نے اقتدار کے بغیر دین کو بچایا ہے. بچانے کے لیے انہوں نے کبھی شرط نہیں لگائی کہ حکومت آئے گی تو بچائیں گے. نہیں, حکومت کو ٹھوکر مار کے بچایا. خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے, دونوں راستے آ گئے تھے نا. آپ چاہتے تو اپنی ظاہری حکومت بچا سکتے تھے, ظاہری خلافت بچا سکتے تھے کہ نہیں بچا سکتے تھے؟ کسی کو اس کے مقام پہ باقی رکھتے, جو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے حکومت میں باقی رکھیے شام کی, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مولا نے کہا نہیں, پہلے تو یہاں آ جا, پہلے میرے پاس آ جا, پھر فیصلہ کروں گا. معذور کر دیا تھا. کچھ لوگوں نے چاہا تھا کہ آپ ہمیں عہدے دے دیجئے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو مولا اگر یہ دو کام کر لیتے تو بھائی حکومت تلانی ہو جاتی, یہ سب ساتھ دیتے. لیکن نہیں, مولا جانتے کہ حکومت یہی ہوگی کہ چند سال کی مدت بڑھ جائے, 4 سال کی 20 سال ہو جائے گی, 25 سال ہو جائے گی, 30 سال ہو جائے گی, اور کتنی ہو جائے گی. مگر اس کے بعد لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی. سب مثال دیں گے کہ جب مولا کائنات نے گمراہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, سمجھے کہ جب مولا نے گمراہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے, تو پھر آج تک جو سیاست ہے اس کو شرعی دلیل مل جاتی. لیکن اسی لیے مولا نے ٹھوکر مار دی کہ نہیں, قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کا یہ راستہ ہی نہیں ہے, اماموں کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر نبی یہ حکومت لے لیتا, ہر نبی اقتدار لے سکتا تھا. ظاہری نہیں, انہیں تو حق اور باطل میں تمیز رکھنا تھی کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, اقتدار جاتا ہے تو جائے. لیکن وہ جو باطنی اقتدار ہے, یعنی حق حق اور باطل کے درمیان جو تمیز ہے وہ باقی رہنا چاہیے کہ قیامت تک کبھی گمراہوں کے ساتھ مل کر حق کے راستے پر نہیں چلا جا سکتا. حق کے لیے, حق کے راستے پر چلنے کے لیے انہی افراد کی ضرورت ہوگی جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہوں, جو کریکٹ نہ ہو, جو بےمان نہ ہو, جو لٹیرے نہ ہو, جو حکومت میں آنے کے بعد ملوکیت کا راستہ اختیار نہ کرے, شہنشاہیت کا راستہ اختیار نہ کرے, شہنشاہیت کے انداز اختیار نہ کرے, بیت المال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے ہڑپ نہ کر جائیں. لہذا مولا نے اس وقت اعلان کیا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, حق اور باطل میں تمیز رکھنا ہے. بس اسی لیے رسول نے اعلان کیا, اسی لیے بتایا کہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے اگر میرے بات کوئی معیار ہے تو حکومتوں کو منع دیکھنا, یہ دیکھنا کہ حق اور باطل کے فیصلے کرنے کے لیے خود حکمران بھی کس کی طرف رخ کرتے ہیں. اگر وہ مشکلات میں پھنس جائے تو وہ بھی جس کے پاس چلے جائیں تو بس معلوم ہوا کہ معیار اور میزان وہی علی کی ذات ہے کہ جہاں ظاہری حکومت کسی کی بھی ہو, حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے اسے علی کے دروازے پر ہی آنا پڑے گا, صحیح فیصلے کرنے کے لیے اسے علی کے پاس ہی آنا پڑے گا. اور یہ صرف گھر میں تھوڑی, عدالت میں تھوڑی, جنگ کے میدان میں جو علی کی عدالت ہے. میں لے کر آیا حسب وعدہ وہیں پر آپ کو, جہاں مجھے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. کیسا نہیں کہ میں جنگیں نہیں پڑھوں گا, میں جنگیں پڑھوں گا, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ریزلٹ, نتیجے نکال نکال کے آپ کو دیتا چلا جاؤں, خالی پڑھ کے نہ چلا جاؤں. بھائی خیبر میں کیا ہوا؟ خیبر میں یہی تو ہوا کہ لشکر جاتا رہا آتا رہا, جاتا رہا آتا رہا. خیبر پتا نہیں, مجھے نتیجہ دینے چاہ رہا ہوں کہ علی کی عدالت ہر جگہ, چاہے وہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو. بس یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے علی معصوم ہے ویسے ہی اس کی تلوار بھی پہچانتی ہے کہ کس پر چلنا ہے کس پر نہیں چلنا, کس پر وار ہونا ہے کس پر وار نہیں ہونا. اسی لیے صرف علی کی تعریف نہیں کی تھی جناب جبرائیل نے, بلکہ جب جناب جبرائیل نے تعریف کی تھی تو دونوں کی تعریف کی تھی, کیونکہ تلوار میدان جنگ میں تمیز نہیں کرتی, جو سامنے آئے مار دو, ایسے ہی ہے نا. مگر جناب جبرائیل نے تعریف کیوں کی تھی کہ نہ علی جیسا جوان ہے, نہ علی جیسی تلوار ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کیونکہ ذوالفقار جب چلتی ہے تو وہ بھی دیکھ کر چلتی ہے کہ نہیں. صفین میں یہی تو ہوا تھا, یہی تو ہوا تھا جب مالک اشتر نے کہا آج برابر رہے تو مولا نے یہی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مالک, تم نے جتنے مارے اتنے میں نے بھی مارے, یا جتنے میں نے مارے اتنے تم نے بھی مارے, لیکن انصاف سے بتاؤ جو تمہاری تلوار کی زد پہ آیا تم نے مارا کہ نہیں مارا؟ کہا بالکل مارا, جو میرے مقابلے پر آیا میری تلوار نے اس کی گردن اڑا دی جو سامنے کا. یہی تو فرق ہے کہ میری تلوار جب چلتی تھی تو یہ دیکھ کے چلتی تھی کہ اس کے سلب میں, کہیں کسی کی پشت میں, کہیں کسی نسل میں, اس کی کسی پشت میں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے. تو تلوار بھی تو آئیے پھر اس لیے بتا رہا ہوں کہ نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ذوالفقار کوئی عام تلوار نہیں ہے, عام تلوار نہیں ہے, جیسے عام تلوار ایسی نہیں, وہ بھی چلنا جانتی, دیکھ کر کس کے ہاتھ کے لیے بنی ہے جانتی ہے. لہذا خیبر میں جب یہ سب کچھ ہوا اور پھر 39 دن گزرے, جتنے بھی دن گزرے اس سے بحث نہیں, طے یہ پایا کہ بھیا بلاؤ علی کو تو بتایا گیا کہ علی تو نہیں ہے. اب کہاں ہے اس سے بھی بحث نہیں. کچھ کہتے کہ وہی تھی آواز دی آ گئے, ذرا کارنامے کو کم کرنے کے لیے کہتے کہ نہیں مدینے میں نہیں تھے بلکہ وہیں تھے. چلو بھائی وہیں تھے, آواز تو دی نا, رسول نے پکارا نا, آ گئے علی, آئے تو آنسو میں چشمے. اب جب مرض ہو معصوم کو تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حکمت الہی پوشیدہ ہے, ایسے تھوڑی. میں مثلا اگر مریض نہ ہو, نظر نہ مانی جائے, مسکین یتیم اسیر کو اپنے اپنے حصے کا کھانا نہ دے دیا جائے, جب تک یہ عمل انجام نہیں پائے گا سورہ حلتا آئے گی کیسے؟ لوح محفوظ میں تو ہے نا, لوح محفوظ میں تو حلتا موجود ہے, سورہ دہر موجود ہے, آنے کے لیے منتظر ہے کہ کب یہ عمل انجام پائے, کب مجھے قرآن مجید میں اپنی جگہ مل جائے, اپنا مقام مل جائے. تو منتظر ہے کیونکہ لوح محفوظ میں تو تھی, قرآن مجید تو ہے, تو عمل انجام پائے گا تو سورہ حلت آئے گی. تو اب یہاں بھی یہی ہے کہ بلایا, آواز دیا, آشوب چشم, کیوں آشوب چشم؟ اور کوئی ایک جگہ پڑھا تو لوگ برا مان گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لعاب دہن رسول اپنا علی کی آنکھ پر لگائیں؟ ارے کیسے لوگ ہو، کیسے لوگ ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مولا کائنات جب دنیا میں تشریف لائے تھے سب سے پہلی غذا کیا لی تھی؟ یہ ہمارے اپنے لوگوں نے اعتراض کر دیا، تو یہ کیسی بات کر دیا آپ نے کہ مولا مریض ہو گیا؟ تو خدا کے بندو حکمت تو سمجھو، اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر آشوب چشم نہیں ہوگا تو دوسروں کو موقع کہاں ملے گا؟ پہلے دن علی چلے جاتے، خیبر فتح ہو جاتا، تو وہ دعوے دار تو موجود رہتے نا بھائی، جو گیا فتح کر لیتا، ہم جاتے ہم بھی فتح کر لیتے۔ تو آشوب چشم میں مبتلا ہونے کی حکمت یہ ہے کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف رہے گی، آشوب چشم رہے گا تو سب کو موقع ملے گا، رسول بھی دکھا دیں گے کہ بھائی جاؤ سب کو موقع دے رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو خیبر فتح کر لو، ہے نا، تاریخی بات ہے یہ۔ تو اب نہیں ہوا تو اب بلایا، فرمایا کہ مجھے تو دیکھنے میں تکلیف ہے، لہذا اب یہ زبان لگانے میں حرج کیا ہے؟ علی تو آشنا ہے اس زبان سے، حسن آشنا ہے، حسین آشنا ہے، جب یہ دنیا میں آئے سب سے پہلے کون سی غذا لی ہے علی نے؟ لسان رسالت، دہن مبارک ولایت میں گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ پہلی غذا تو یہی ہے نا، زبان چوسی ہے رسول کی، حسن نے بھی، حسین نے بھی، علی نے بھی، سب نے یہی عمل انجام دیا، تو اب اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ پر یہی تو ہوا، مس ہوا آنکھوں سے، لسان مبارک۔ اب پوچھا علی کیا حال ہے، تو علی نے فرمایا وہ رہا سامنے خیبر، تو کہا جاؤ یہ لو علم اور جاؤ۔ تو علی نے تھوڑی پوچھا کہ لشکر کتنا ہے، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، علی نے تو علم لیا، پہنچ گئے۔ میں عدالت کی جو بات کر رہا ہوں، حق اور باطل کی تمیز کی جو بات کر رہا ہوں، کہ نہ ذوالفقار نے کوئی ایسا کام کیا، کیونکہ جانتی ہے ذوالفقار کہ میں کس کے ہاتھ کے لیے بنی ہوں، اس کے ہاتھ کے لیے بنی ہوں کہ جس نے دشمن کو بھی بے خبری میں نہیں مارا، بے خبری سے نہیں مارا دشمن کو، بلکہ جب پتھر پہ علم گاڑ دیا اور علی نے للکارا کیا حل میں مبارز، تو کھڑکی کھولی دروازے کی، مرحب نے پوچھا آنے والا کون ہے میرے مقابلے پر، تو علی نے جواب کیا دیا، سمی تو امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ہر جنگ میں جس میں علی گئے، یہی عمر ابن عبدالعزیز کے مقابلے میں تعلق رہتا، آنا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ہر جنگ میں علی نے اپنا تعلق علی کے نام سے کرایا۔ ایک ہی جنگ ایسی ہے جس میں علی نے وہ نام لیا جو ماں نے نام رکھا تھا۔ حیدر نام کس نے رکھا تھا؟ جب گہوارے میں کلے اجدر چیرا ہے تو ماں نے پکارا تھا حیدرا، یہ میرا حیدر ہے، اس نے کلے اجدر چیرا ہے، کہیں علی نے اپنا یہ نام نہیں لیا، صرف ایک ہی جنگ میں نام لیا، وہ ہے خیبر، سمی تو امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ کیوں حیدر بتایا؟ اگر علی بتا دیتے تو مرحب دھوکے میں مارا جاتا، دھوکے میں مارا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کو بتا دیا گیا تھا کوئی تجھے نہیں پچھاڑے گا، اسے بھی اس کی ماں نے بتایا تھا کوئی تجھے نہیں ہرا سکتا، ہاں اگر کوئی حیدر نام کا آ جائے تو اس سے مقابلہ نہ کرنا، وہ تجھے پچھاڑ دے گا۔ تو علی نے بے خبری میں نہیں مارا، اس لیے یہاں اپنا نام بتایا کہ میری ماں نے حیدر نام رکھا ہے، تاکہ تو سمجھ جا کہ یہ نام تیری ماں بھی تجھے بتا چکی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، یہ ہے نا علی کی عدالت۔ ہم پر اچھا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ باہر ایک مجمع الگ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے ماشاءاللہ، وہ جوش میں آتا ہے تو وہ وہاں سے نعرے لگاتا ہے، خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہرحال سب مل کر یہاں باہر جہاں گلیوں سڑکوں میں بیٹھے ہیں، سب مل کر ایک بلند آواز سے محمد آل محمد پر صلوات بھیج دیجیے۔
یاری 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 مدد حق ہے، بھلے کی بات کر رہے ہیں, بہت پیاری بات کر رہے ہیں. اسی بات کے اوپر سنگت کی بات کر رہا ہوں. شہزاد سنگت ہوئی تو کیا ہوا, بگ نہ ملی من ماں, بابا پھول پات کے سنگ بسے پات باچھنا نہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حاضری.
اتنی بلند آواز ایک سلوات بھی نہ فرما دیجئے گا. اب یہ جنگ کا ہوا احوال آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول نے اعلان کر دیا نا کہ کون ہے. جانے سے پہلے رات کو بتا دیا تھا کہ لاؤتین الرایت غدن رجلا کرارا غیر فرار, بتا دیا تھا نا, پہلے ہی بتا دیا تھا. کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول جب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, تو یہ صرف خیبر کے لیے ہے؟ رسول کا یہ فرمانا صرف خیبر کے لیے ہے کیا؟ معاذ اللہ اس میں بعد میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اللہ کسی سے محبت کا اعلان کر دے, اللہ کسی سے محبت کا اعلان کر دے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے نا, اللہ عالم الغیب ہے, اور رسول جو فرما رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے فرما رہا ہے. اور یہ روایت کوئی تردید کر نہیں سکتا. بس جنگ خیبر کا جس نے واقعہ لکھا اس نے کہا بھائی یہ تو کہا ہے, یہ تو رسول نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو بھائی یہ محبت تو طے ہے نا کہ اللہ جس سے محبت کا اعلان کر دے اور رسول جس سے محبت کا اعلان کر دے اللہ کے حکم سے, تو اب اللہ تو عالم الغیب ہے اور اللہ ہی نے خبر دی ہے رسول کو, تو اب یہ محبت وقتی تو نہیں ہوئی نا کہ خیبر میں ہے بعد میں نہیں ہو. اللہ جس سے محبت کرنے کا اعلان کر دے, ان تم تو ہی کون اللہ فتبعونی, اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کا اتباع کرو. اب کیا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے جملہ ہے؟ آیت کا یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے ہے, تابعین کے لیے ہے کیا؟ صرف اہل بیت کے لیے ہے کیا؟ آل رسول کے نہیں. جب تک قرآن ہے یہ آیت ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو اب یہ رسول کا اتباع قیامت تک ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا, کیونکہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں, ہر روز پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے, ہر مسلمان پڑھے گا. تو اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اطاعت ہوتی ہے قول کی, اتباع ہوتا ہے عمل کا. جہاں قول کی بات آئی وہاں اللہ نے کہا اطیع اللہ و اطیع رسول, کہ جو کہتا ہے اللہ اطاعت کرو, جو کہتا ہے رسول اطاعت کرو. جہاں اعمال کی بات آئی وہاں اتباع کی بات آئی. اتباع سیرت ہے, اطاعت قول میں ہے. تو جہاں قول کی اطاعت کرنی ہے, قول ماننا ہے, وہاں اطاعت کا لفظ. اتباع کہاں ہوتا ہے؟ اتباع ہوتا ہے جہاں عمل میں پیروی کی جائے. تبعیت سے ہے کہ تبعیت تبع عین سے ہے, اتباع کرنا ہے, رسول کا اتباع کرتے چلے جاؤ. اب یہ اتباع رسول کے سامنے ہے یا رسول کے بعد بھی ہے؟ یہ اتباع رسول. عالم اسلام پورا سن رہا ہوگا, جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, سب سے سوال ہے کہ اتباع رسول قیامت تک ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا اتباع رسول. تو جب اتباع رسول قیامت تک ہے, یعنی قول رسول میں اطاعت, فعل رسول میں اتباع, تو اب دیکھتے چلے جاؤ. قول رسول ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, اتباع رسول یہ کہ میں محبت کرتا ہوں علی سے, اللہ بھی محبت کرتا ہے علی سے. تو اللہ اور رسول کی محبت صرف خیبر کے دن کی تھوڑی ہے. بس جب تک یہ کائنات چل رہی ہے, مجھے کیا معلوم کب تک چل رہی ہے, اللہ اور رسول کی محبت علی کے ساتھ ہے. لہذا اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے, اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک یہ چرخ کائنات چل رہا ہے, علی سے محبت کرتے رہنا. اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اتباع کاہے میں ہے؟ عمل میں. تو اب دیکھتے چلے جاؤ عمل کیا ہے. جہاں جہاں جو جو عمل رسول کا نظر آ جائے اتباع کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اطاعت اور اتباع میں یہی تو فرق ہے. قول اور فعل, جو کہے وہ بھی مانو, جو کرے وہ بھی کرنا ہے, پیروی کرنا ہے. تو جب رسول اعلان کر رہا ہے, میں نے اس کیا نا کہیں صراحتن, یہاں صراحتن اعلان کر دیا, بتا دیا پورے عالم اسلام کو. اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی لوگ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ سب محبت کرتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں کسی کی محبت پہ انگلی اٹھانے والا, وہ جتنے سب محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے. لیکن رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے گا, رسول کسی سے محبت کرے گا, تو اس کے لیے قید تھوڑی کہ کب سے محبت شروع کی اور کب تک کی ہے. اسلام کلمہ پڑھ لینے کے بعد محبت شروع ہوئی, اور جب تک کلمے پر قائم ہے تو محبت ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرنے کا اعلان کر رہا ہے تو کل والی مثال یاد رکھیے, خلیل ہمیشہ خلیل ہے, حبیب ہمیشہ حبیب ہے. تو جب اللہ محبت کرنے کا اعلان کر رہا ہے تو وہاں بچپنے, جوانی اور بڑھاپے کا مسئلہ نہیں ہے. جب سے علی ہے, جس زمانے سے علی ہے, کوئی قید نہیں لگاتا. اس زمانے میں مانو یا اس زمانے میں مانو, بس یوں سمجھ لو کہ جب سے رسول کا نور خلق ہوا, جب سے علی کا نور خلق ہوا, علی اس اللہ اس نور سے محبت کرتا ہے. لہذا میزان قرار پائی علی کی ذات کہ رسول کا کلمہ تو پڑھ لو گے, پلے سرات ہے علی, تقسیم کرنے والا ہے علی, قاسم ہے علی, قسیم ہے علی. مامون نے اعتراض کیا آٹھویں امام کو بلا کر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت اور دوزخ کرنے والے آپ کے جد علی بن جائیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے, یہ تو اللہ کا کام ہے, جنت دوزخ تقسیم کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا, اچھا تجھے اس حدیث پہ یقین نہیں ہے, میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں, اگر تکرار ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا. بہت ساری حدیثیں دن میں پڑھتے ہیں, بہت ساری مصروفیات, تو مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں میں نے پڑھ دیا تھا, تو میری معذرت قبول کریں. لیکن اب شروع کر دیا تو بس ایک منٹ میں جلدی سے پورا کر دیتا ہوں. تو مامون سے پوچھا, تجھے اعتراض ہے؟ اچھا ایک حدیث اور پڑھتا ہوں, یہ بتا یہ تو نے سنی کہ نہیں؟ تو فرمائیے کہ یہ بتا کہ یا علی, آپ کی محبت ایمان ہے, حب کا ایمان و بغض کا نفاق. امام رضا نے پوچھا کہ یہ حدیث تو نے سنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مامون عقیدتی طور پہ معتزلی تھا, تو پوچھا کہ یہ حدیث سنی ہے؟ کہاں یہ حدیث تو سنی ہے میں نے کہ یا علی, رسول نے فرمایا کہ اے علی, آپ کی محبت ایمان اور آپ کا بغض, آپ کی دشمنی نفاق ہے. یعنی آپ سے محبت کرنے والا مومن اور آپ سے بغض رکھنے والا منافق. تو مامون کہتے ہیں ہاں یہ تو سنا, تو کا فیصلہ تو ہو گیا نا, تو فیصلہ تو ہو گیا. آپ تجھے اس حدیث پہ شک کیوں ہے؟ جب علی کی ذات معیار ہے ایمان اور نفاق کا, تو جنت میں کون جائے گا؟ مومن کیا منافق جا سکتا ہے؟ تو بس علی نے تقسیم تو کر دیا, یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تیری ہی ذات تو جنت اور دوزخ کو الگ الگ کرتی ہے, تقسیم کرتی ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. سمجھ میں اتنی یہ روایت, اور امام نسائی کی تو پوری کتاب ہے خصائص علی کے نام سے, اور آج بھی موجود ہے, اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. امام نسائی نے پوری کتاب اور زخیم کتاب لکھی ہے جس میں صرف خصائص علی, اس میں سب یہ روایات موجود ہیں. تو مجھ سے حوالے مانگے گا تو میرے پاس وہ کتاب ہے, وہ دے دوں گا, یہ لے لیجیے بھائی, ہماری نہیں لکھی ہوئی, امام نسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں ساری روایات موجود ہیں علی کے بارے میں. تو علی کی ذات کو معیار اور میزان بنایا اللہ نے, بنایا تو اللہ کے رسول نے بنایا کہ یہ معیار ہے, یہ میزان ہے. رسول تک تو سب بات ٹھیک ہو جائے گی, بات آ جائے گی علی کی محبت اور علی کے بغض پر. معیار یہ ہوگا کہ ہاں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم تو مان لیا, اللہ کی اطاعت تو کر لی, اب اتباع رسول بھی کرتے ہو یا نہیں؟ اتباع رسول یہ ہے کہ علی میرے باپ تم سب کے نفسوں پر حاکم ہے. تو وہ دن کہاں ملے گا؟ ہر دن روزے خندق, روزے خیبر، روزے بدر، روزے مباہلہ. موقع ملا انشاءاللہ کل پرسوں بھی اشارہ کریں گے موبائل غدیر کی طرف، موبائل غدیر تو ہم روزی پڑھ رہے ہیں، تو میں ہر جگہ تو اشارہ کیا، بتایا رسول نے کہ کون ہے، لیکن غدیر میں کیونکہ اب رسول کو پردہ فرمانا ہے، اب رسول کو لقاء اللہ یعنی اللہ کی ملاقات، اللہ سے پیوست، مشیت سے پیوست ہونے کے لیے جانا ہے، لہذا اب ایسے تو نہیں چھوڑ کے جائے گا رسول. تو جب رسول ایسے چھوڑ کے نہیں گیا، بھائی لوگ مانے یا نہ مانے، نہیں مانا، لوگوں نے آج تک نہیں مانتے، مگر رسول نے تو اپنا فریضہ ادا کیا نا، جو پہنچانا تھا وہ پہنچایا. بلغ ما انزل الیک من ربک، اب لوگ مانے یا نہ مانے بحث اس سے نہیں، رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ ولی کا اعلان کر دیا، ولایت کا اعلان کر دیا، مولا کا اعلان کر دیا. رسول نے پردہ فرمانے سے پہلے اعلان کر دیا کہ کون ہے تمہارا مولا، کون ہے میرے باپ تمہارے نفسوں پر حاکم. آپ مجھے بتائیے کہ رسول تو اتنا احساس ہے ذمہ داری کہ میرے باپ اعلان کر کے جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ رسول پردہ فرمانے سے پہلے اعلان کریں اور رسول کا بیٹا، علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا، زین العابدین کا بیٹا، گیارہویں امام حسن عسکری کا بیٹا، بارہواں امام پردہ فرمائے اور یوں ہی چھوڑ جائے قوم کو. بس معلوم ہوا کہ وہ بھی جانے سے پہلے رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو، وہ جانتا ہے کہ دین جب ہی باقی رہے گا جب میرے نائبین میدان میں رہیں گے. یہ فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ جواب دیں گے سامراج کا؟ یہ سیاسی دکانیں چمکانے والے، قرضے لے لے کے ہڑپ کر جانے والے، یہ سامراجی للکاروں کا جواب دیں گے؟ تو اب ڈھونڈو دنیا میں کون ہے جو سامراج کو للکار رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا ہے. ڈھونڈو کون ہے جس سے سامراج ڈر رہا ہے. ارے وہ معصوم نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے، وہ نبی نہیں، وہ پیغمبر نہیں، وہ تو صرف جھلک دکھا رہے ہیں کہ نائبین کی یہ طاقت ہے. تو جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بات اس کا جواب آنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کچھ لوگوں کو، پریشان رہتے ہیں. کیوں مانے، کیوں مانے، کیوں مانے؟ اس لیے مانو کہ آج کے دور میں دیکھ لو کون للکار رہا ہے انہیں، کون ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. وہ دو نمبر مولویوں کو نہ دیکھو جنہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، ہے کچھ اور واردات کرنے کے لیے لباس بدل لیتے ہیں. کام تو واردات کرنا ہے، کوئی تو بھی لباس. پولیس کی، پولیس تو بہت اچھی ہوتی ہے مگر کبھی کبھی ڈاکو پولیس کی وردی میں آتا ہے نہیں آتا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وردیاں پہن کے آتا ہے نہیں آتا؟ کتنے سنتے ہیں آپ روز کیس؟ تو اب کوئی وردی کسی کی پہن کے آ جائے اندر سے وارداتیا ہو تو آپ کی دو دو گز کی زبانیں کھل جائیں. ان کو تو دیکھو جو ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو جو دیکھو للکار رہے ہیں، تو بس ایسے کیسے چلا جائے گا وارث؟ لوارث چھوڑ کے قوم کو نہیں ہے، پہچان بتا دی محافظن دین، یہ دین کے محافظ ہوں گے، یہ دشمنوں کو للکارنے والے ہوں گے. تو اس لیے نہیں چھوڑا نا، اسی لیے سامراج بل بلا رہا ہے کہ ان سے کیسے جان چھوڑاؤں، سب کو تو خرید سکتا ہوں، یہ مجھے خرید لیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو بس عزیزو یاد رکھنا، اس لیے رسول کی اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے. واللہ یعصمک من الناس، یہ پیغام پہنچاتے ہوئے کوئی خوف نہ کھائیے، کوئی خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے. اگر وہ پیغام نہ پہنچتا تو آج یہ پیغام بھی نہ پہنچ رہا ہوتا. یہ غدیر خم ہے جس نے راستے کو روشن رکھا ہے ہم لوگوں کے. واضح رکھا ہے, حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے معیار بنا دیا غدیر خم کو. علی نے ذمہ داری لے دی, اب علی کی ذمہ داری بن گئی. ہر زمانے میں علی بچائے گا, زمانہ بدل جائے, موقع بدل جائے, وقت بدل جائے, مگر علی میدان میں ہوگا. آج بھی علی کو پکارو گے سامراجی طاقتوں کا خوف دل سے نکل جائے گا. یار میں نے کہا نا جو باہر مجمع بیٹھا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اس کے جوش کو. یہ علی کا نعرہ واپس دے دو ہمارے شیروں کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے سپاہیوں کو, پھر دیکھو یہ سپاہی کیا کمال دکھائیں گے. دے دو یہ نعرہ, ایک بار یہ نعرہ دے دو. یہ نعرہ واپس دے دو, دے دو یہ نعرہ واپس, پھر دیکھو یہ نعرے کی ایک کشش ہے. ہر زمانے میں علی
مقابل, ہر ظلم کے مقابل سیدھا سفر عدل سے, حریت پسند کا نعرہ نامے
ماشاءاللہ,
توحید کا ہے مظہر, توحید کا ہے مظہر, اتحاد کا ہے مظہر
ماشاءاللہ.
لبیک یا حسین,
لبیک یا
حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
بس علی دو میں اپنی منزل کی طرف آ گیا. منزل کی طرف آ گیا علی, ہر جگہ علی ہے, کربلا میں بھی علی ہے. اسی لیے تو حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. علی زین العابدین, علی اکبر, علی اصغر, جس کا میں کل ذکر کر چکا. اور صرف علی نہیں, رسول بھی ملے گا تمہیں. کربلا تو ایک ایسی رزمگاہ ہے, جانتے ہیں رسول کہ میں ظاہری طور پر نہیں رہوں گا کربلا کے واقعے تھا, لہذا حصہ لیا رسول نے. کیسے حصہ لیا؟ علی کی صورت میں, علی اکبر کی صورت میں. گواہی دیتا ہے مدینہ, گواہی دیتا ہے. وہ جو مدینے کے بزرگ تھے نا بڑے, وہ جوانوں سے کہا کرتے تھے بزرگ صحابہ کہ اگر رسول کے روح انور کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرو. پروردگار مجھے توفیق دے, میں اس تاریخ کا انتظار کرتا ہوں ایک سال تک, علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے. مولا مجھے توفیق دے کہ علی اکبر کی شہادت کا تھوڑا سا حق ادا کروں. آپ نہیں, میں خود بھی اپنے لیے پڑھتا ہوں اور میں خود بھی انتظار کرتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا تھا, کیا تھا علی اکبر حسین کے لیے. گھر سے جب نکلتا تھا علی اکبر مدینے میں تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لیا کر, کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے. جب بازار میں نکلتے تھے تو جوان ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے تھے اور فخر سمجھتے تھے اپنے لیے علی کی ہم رکابی. گھر جا کے فخر سے کہتے تھے کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے. وہ علی اکبر ہے, شہادت تو پڑھتا ہوں انشاءاللہ, اللہ مجھے ہمت دے, توفیق دے. لیکن ایک جملہ پہلے بتا دوں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور نیزوں پر شہداء کے سر تھے تو کوفے کی عورتوں نے جب علی اکبر کے سر کو دیکھا تو سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر چکی. یہ ہے علی اکبر, یہ ہے. کوئی حق ادا نہیں کر سکتا علی اکبر کی شہادت پر, بس کوشش کی جا سکتی. اور جب علی اکبر کربلا میں پہنچے ہیں اور مصیبتوں پر مصیبتیں پڑھنا شروع ہوئی تو عین ہنگامے جنگ کے دوران علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے, دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک تلاشا میرا بابا خود اٹھا کے لاتا. اور آنے کے بعد ایک کڑیل جوان عجیب سا سوال کرتا ہے اپنے بابا سے, بابا ہم نام پر ہیں نا؟ حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا, ہاں بیٹا اللہ جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور حق کے قاتل ہیں. تو علی اکبر کہتے ہیں, بابا پھر کیا کرنا, پھر کوئی مصیبت کیوں نہ آ جائے, پھر کوئی پرواہ نہیں. یعنی علی اکبر بتا رہے ہیں قیامت تک کے جوانوں کو مصیبتوں کو نہیں دیکھو, یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں. جب حق پر ہو پھر مصیبتوں سے کیا ڈرنا ہے, حق کی خاطر آ رہی ہے نا مصیبتیں, حق کی خاطر آ رہی ہے. حق پر نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں بھی نہ ہوتی. ان مصیبتوں کا آنا بتا رہا ہے کہ تم حق پر ہو. شب عاشور لیتے ہیں اور ماں نے علی اکبر کا سر اپنے زانو میں رکھا اور بڑے پیار سے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی جناب ام لیلا, اور اپنے کڑیل جوان سے گفتگو کر رہی ہے, میرے لال دیکھ تو دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا. ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے, عمر کے جس حصے میں تو ہے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چار سی دلہن لے کر آ. میری بھی یہی خواہش تھی, لیکن علی اکبر اب نہیں, اب تو بس میں ایک ہی تجھ سے میری آرزو ہے, میرا تقاضا ہے علی اکبر, اب تو میری ایک ہی خواہش ہے بس کہ صبح اپنے بابا کا دفاع کرتے ہوئے جان دے اور اس کنیز کو اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دے. علی اکبر نے اپنی ماں کے ہاتھ کو تھام لیا. مادر گرامی, جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو, کسی کی مجال ہے اس کے قریب آ جائے, میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا. خوش ہو گئی ماں. رات گزر گئی, اور صرف ماں نہیں, علی اکبر تو زینب کا بھی منتوں مرادوں کا پالا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ زینب علی اکبر کو پیارا رکھتی ہے, بلکہ یوں کہوں کہ پالنے والی ہی زینب ہے علی اکبر کو. صبح ہوئی, جنگ مغلوبہ ختم ہوئی, تن بتن دو بدو جنگ کی نوبت آئی, سب سے پہلے علی اکبر آئے, بابا میدان میں جاؤں اجازت ہے؟ حسین نے کہا, جاؤ بیٹا میدان میں جاؤ. علی اکبر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے, انصار نے صف باندھ لی آگے. مولا یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم موجود ہوں, علی اکبر میدان میں چلا جائے, شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے. حضرت عمر بہت میرے بھی یعنی بہت بزرگ محترم علماء نے بھی یہ بات لکھی کہ کربلا میں وہ زیادہ پیاسا تھا جو آخر میں شہید ہوا, جو پہلے شہید ہوا اس کی پیاس کم. میں یہاں پہ دست بستہ ایک اختلاف کرتا ہوں, طالب علم کہتے تھے کہ نہیں, ارے انصار حسین جی کے سامنے مسئلہ پیاس کا نہیں ہے, مسئلہ اس حمیت اور غیرت کا. کیسا کیسے ہوگا کہ ہم زندہ ہوں اور کوئی ہاشمی زخم کھائے, آل رسول پہ آنچ آ جائے, یہاں مسئلہ یہ تھا. تو انصار حسینی نے سب باندھ لی, مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم موجود ہوں, علی اکبر میدان میں چلا جائے. انصار نے اپنا وعدہ پورا کیا, پھر علی اکبر آئے, بابا میدان میں جاؤں. حسین نے کہا, بیٹا جاؤ. اب اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئے, جعفر کے بیٹے, عقیل کے بیٹے, مسلم کے بھائی سامنے آ گئے. مولا یہ کیسے ہوگا, اے چچا جان یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, ابھی ہم لڑے ہی نہیں, ابھی ہم نے نہ دشمنوں کو زخم لگائے, نہ زخم کھائے, نہ شمشیر چلائی, اور علی اکبر میدان میں چلا جائے ہمارے ہوتے ہوئے, نہیں جا سکتا علی اکبر. اولاد عقیل و جعفر نے علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا. عباس کے بھائیوں نے, علی کے بیٹوں نے, حسن کے بیٹوں نے علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا. وہ وقت آ گیا کہ بس علی اکبر ہے اور حسین ہے. بس وہ وقت تھا, علی اکبر ہے اور حسین. اب بیٹا پھر باپ کی خدمت میں, بابا اب تو کوئی بھی نہیں گا, اب جاؤ. حسین روکیں گے اپنے بیٹے کو؟ نہیں روکیں. سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کر لائے, اپنے بیٹے کو کیسے روکیں؟ حسرت بھری نظروں سے اپنے کڑیئر جوان کو دیکھا حسین. خدا سب کے جوانوں کو سلامت رکھے, ماؤں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے. حسرت سے دیکھا حسین نے اپنے کڑیئر جوان کو اور پھر کہتے اچھا بیٹا جا, لیکن پہلے اپنی ماں سے رخصت ہو. جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے اپنی ماں کے پاس, مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں, میدان میں جا رہا ہوں آپ کی اجازت کا طالب. بس اب جناب علی اکبر کی شہادت میں ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد میں اپنے انداز میں ہمیشہ مسائل پیش کیا کرتا ہوں, جہاں تک اجازت ہے وہ کہا کہ بس اس حد تک جاتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ جس کھپی نے پال کر جوان کیا ہے اس کے پاس. علی اکبر کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے اپنی کھپی سے اجازت. کھپی کے خیمے میں آئے, سلام کیا پھپی. زینب نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا. شہزادہ کہتا ہے پھپی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا. کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے نہیں, میرے لال علی اکبر ہونا تجھ سے کوئی خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن علی اکبر میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آئے. نہیں علی اکبر, تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی. تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اولو محمد کو صدقہ کیا, قربان کیا. ارے زینب جانتی ہے کہ علی اکبر کے جانے کے بعد حسین کا کیا حال ہو گیا. میرے ماں جائے پر کیا گزرے. علی اکبر نے پہلے تسلی دی, پھوپھی اماں آپ اطمینان رکھیے, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں جانے والا نہیں. زینب کو اطمینان ہوا تو علی اکبر فرماتے ہیں بس ایک سوال کا جواب دے دی. بیٹا اس وقت میں کس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا کے زینب فرماتے ہیں بیٹا یہ تو نے کیسے بات کی؟ کہا میں ادنا سی کنیز, کہا وہ سید جسائے نام میری ماں فاطمہ. اب علی اکبر کہتے ہیں اچھا بس یہ اور بتا دیجئے اگر قیامت کے دن میری دادی نے پوچھ لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا, وہی انداز جو زینب نے اور محمد کے لیے اجازت لینے کے لیے اختیار کیا تھا علی اکبر نے بھی اسی انداز میں اجازت لی ہے اپنی. زینب کو اپنے لال علی اکبر پہ پیار آ گیا, آگے بڑھی گلے میں باہیں ڈالی اور پیشانی کے بوسے لینا. میرے لال میرے بیٹے علی اکبر جا, اب زینب نہیں روکے گی, نہیں روکے گی. لیکن میں کیا کروں کہ میرے سامنے روایت ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا. مسئلہ اتنا سا تھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بیویاں لپٹ جاتی تھی واپس کھینچ لیتی. کبھی ماں کھینچ لیتی تھی ایک بار اور بلائیں لے لوں اس سے, کبھی پھوپھی کھینچ لیتی تھی میرے لال ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کر لوں, کبھی چھوٹی بہن قدموں سے لپٹ جاتی تھی بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ, جو گیا واپس نہیں آیا. بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے خیام سے. اور بوڑھا باپ, بوڑھا نہیں تھا حسین, بوڑھا نہیں تھا. صبح تک حسین کی ریش مبارک سیاہ تھی, جب علی اکبر میدان میں جانے لگا ہے نا, حسین کی ریش اس وقت تک سفید ہو چکی, باغ تھامے حسین کھڑا ہے حسرت. علی اکبر نکلے تھے, حسین نے پھر گلے سے لگایا, جاؤ بیٹا بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے. علی اکبر کو سوار کرا, علی اکبر میدان کی طرف بڑھے, کچھ دور چلے تھے احساس ہوا جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا. بڑا جگر چاہیے, بہت حوصلہ چاہیے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے چلا. علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے واپس پڑتے, حسین کے ہاتھ تھام کر کہتے, بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئے پھر میں کیسے جنگ کروں گا, میں کیسے میدان میں جاؤں گا. عزاداروں بس حسین نے بیتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے چمٹا لیا اور فرماتے ہیں, میرے لال اگر تیرا کوئی تجھ جیسا ہی بیٹا ہو اور اس طرح قتل ہونے جا رہا ہوتا تو تو سمجھ سکتا تھا جو کچھ فرق ہو. اچھا میرے لال جا چلا جا, جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا. عزاداروں جانتے ہو کیا حالت تھی حسین؟ علی اکبر جس سمت میں حملہ کرنے جاتے تھے حسین اسی طرف دوڑنا شروع کر دیا, میدان میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے حسین. کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے, میرا لال میری نظروں کے سامنے رہے. یہی وہ منظر تھا جب فضا نے ثانیہ زہرا کو بتایا. ثانیہ زہرا نے دست دعا بلند کر دیے, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, ایک بار بس ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے. ایک حملہ پسپا کر کے علی اکبر واپس پلٹے اور بابا سے آ کر پوچھتے ہیں, بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین سینے سے لگا کے کہتے, مرحبا شاباش بیٹا, بہت اچھی شمشیر چلائے, بابا کی شمشیر زنی آپ دلا دی. باپ نے تعریف کی, بیٹے کا سر فخر سے اونچا ہو گیا. اب علی اکبر ایک جملہ کہتے, بابا پیاس مارے ڈالتی, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دے. پیاس ہلاک کیے دیتی. اب بتائیے علی اکبر جیسا بیٹا, حسین جیسا بابا, سوال ہے تھوڑے سے پانی کا, مگر حسین کے امتحان کی منزل یہ ہے کہ حسین کہتے, میرے لال علی اکبر پانی کا بندوبست تو نہیں کر سکتا, ہاں ایسا ہے کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. علی اکبر نے زبان منہ میں دی, گھبرا کے واپس نکالی, بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ. ارے حسین کس سے کہے کہ میں پیاسا ہوں, کتنا پیاسا ہوں, حسین کسے بتا. اپنی انگشتری دی, بیٹا یہ منہ میں رکھ لے, کچھ تسلی ہوتی رہی. پھر حملہ کیا علی اکبر نے. اب وہ وقت آیا کہ حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا, چاروں طرف سے لشکر آدھا نے گھیر لیا. جب شام کی سیاہ بدریوں میں حسین کا چاند چھپ گیا تو اب حسین نے پکارنا شروع کیا, علی اکبر علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر تو جواب کیوں نہیں دیتا. علی اکبر کیا جواب دے, علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے اپنے بابا کی, مگر کیسے بتائے علی اکبر کے, بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, تبر گر گئی, نیزہ چھٹ گیا. بابا ہر طرف سے تینوں تلواروں کے زخم ہیں اور تیرا بیٹا علی اکبر زخموں سے چور. علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑا, گلے میں باہیں ڈال دی اپنے رہوار, گلے میں باہیں ڈال دی. حسین ابن نمیر یا انس آگے بڑھا ملعون اور اس نے پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں. ارے 18 سال کا کریئر جوان, اس ملعون نے اپنی برچھی واپس کھینچنا چاہی, جوان کی پسلیوں میں برچھی کا پھل الجھ کے ٹوٹ گیا. بس اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے کی پشت میں نہ رہا گیا. گرتے گرتے آواز دی, یا ابا کا ہو علیہ
جمہوری چلا, حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی. یہ آواز سنی اپنے بیٹے سے, حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. دو چار قدم بڑھا, حسین گر پڑا, پھر اٹھا, دو چار قدم چلا, پھر گر پڑا. جب حسین سے چلا نہ گیا, سنو آزادارو, حسین نے جلتی ریت پر اپنے آپ کو زانوں اور کوہنیوں کے بل کھینچنا شروع کیا, گھسٹنا شروع کیا. پکارتا جاتا ہے, یا علی یا علی یا علی. مجھے نہیں معلوم کس علی کو پکار رہا ہے, یا تو اپنے بابا حیدر کردار کو پکار رہا ہے. بابا بابا مجھ پر بڑا سخت وقت آ گیا, میری مدد کو آؤ, یا پھر اپنے علی اکبر کو پکار رہا ہے. اے علی اکبر, تیری آواز نے میری بینائی چھین لی. ارے اپنے بابا کو آواز دے, حسین تیرے سرحانے پہنچے. نہ معلوم کس طرح ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچا, سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. ابھی کچھ جان باقی ہے, اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ دیے. بیٹا بیٹا آنکھیں کھول, دیکھ بابا آیا ہے, دیکھ حسین آیا ہے. سنو آزادارو سنو, ابھی میں ختم نہیں کر رہا, سنو سنو آزادارو. کیا ہوا؟ علی اکبر نے آنکھیں کھولی, بابا کو سلام کیا, حسین نے جواب دیا. پوچھا بیٹا کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتا ہے بابا برچی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئے, بڑی اذیت میں ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں. اچھا میرے لال, یہ امتحان بھی لے گا حسین, یہ امتحان بھی دے گا. علی اکبر کو جلتی ریت پہ لٹا دیا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ, دونوں زانو جلتی ریت پہ, دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچی کا پھل نکالنے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گیا, بابا بھی آ گیا, بھائی بھی آ گیا. ارے ماں تو پہلے سے موجود ہے, ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. سنو عزاداروں سنو, میں ختم نہیں کر رہا, ابھی ختم نہیں کر رہا. سنو سنو کیا ہوا, حسین نے بابا کو دیکھ کر شاید کہہ دیا, بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل تھا یا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا, حسین نے برچی کا پھل کھینچ لیا, پھل کے ساتھ جوان کا کلیجہ آ گیا, کلیجہ نکلا, علی اکبر کا دم نکلا. حسین نے ساری طاقت جمع کی, علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا. اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا, واپس رکھ دیا لاشے کو, سر تھام کر بیٹھ گیا حسین. میرے لال علی اکبر, ارے تیرا لاشا کیسے لے جاؤں, کیسے لے جاؤں؟ گنجے شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی, میرے شیروں میرے جانسارو, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. پھر خیموں کا رخ کر کے آواز دی, اے اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا, میں ختم نہیں کر رہا ابھی. سنو اور آگے سنو, خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے. حسین نے علی اکبر کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے, لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا. بچوں کی مدد سے لاشے علی اکبر کو خیمے میں لائے. ماتم ہو رہا ہے, بیبیاں ماتم کر رہی ہیں. زینب نے چاروں طرف دیکھا, علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی. فضا سے کہا, فضا ارے علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ. سنو آزادارو, جب فضا ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی, عجیب